أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صلوات على محمد وعلى محمد. سورہ مبارک تحریم قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 اور اس کی آیت نمبر 8 آٹھویں آیت جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی محدود سی گنجائش وقت کی اور اسی میں چند معروضات آپ تک پہنچا دوں اور اس کے بعد انگلش کی مفصل تقریر آپ سے بات فرمائیں گے. خالق دو جہاں کا ارشاد ہے, اہل ایمان سے خطاب ہے, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو, ایمان لا چکے ہو, اللہ کو مانتے ہو, اس کو عادل مانتے ہو, پیغمبر کو مانتے ہو, ان کے جانشین برحق کو مانتے ہو, قیامت کو تسلیم کرو. توبو الی اللہ توبتن نصوحا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو مگر وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ ہو, وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ ہو. اگر یہ توبہ کرو گے تو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تو امید ہے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار, اور تمہیں ان جنتوں میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. توبہ کے سلسلے میں یہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے اہم ترین آیت ہے, اور ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ نماز جمعہ میں خطبوں میں بھی اس کو سماعت فرماتے ہیں. توبہ کرو لیکن وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ توبہ ہماری عبادت کا جز بھی ہے, مثلا شب قدر میں جو آپ نے اعمال انجام دی اس میں دو رکعت نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نجف اشرف میں ایک مرتبہ ہم لوگ اعمال کر رہے تھے, ایک بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا, کہنے لگے دیکھو جب تم زبان سے کہتے ہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اگر اس لفظ کو کہتے وقت تمہارا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ بات تم نے سچ کہی, اور اللہ سے 70 مرتبہ سچ بولے. لیکن اگر تم زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور دل ساتھ نہیں دے رہا, تو اگر یہ فقرہ ایک مرتبہ کہا ہے تو اللہ سے ایک جھوٹ بولے ہو, اگر یہ فقرہ 10 مرتبہ کہا ہے تو اللہ سے 10 جھوٹ بولے ہو. اور شب قدر میں تم سوچو کہ جب یہ تم نے جملہ 70 مرتبہ کہا ہے اور صرف زبان کہہ رہی تھی, دل میں کچھ نہیں تھا, کوئی توبہ کا خیال نہیں, تو تم یقین رکھو کہ تم نے شب قدر میں اللہ سے 70 مرتبہ جھوٹ بولا. کہ تم تمہاری زبان تو کہہ رہی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن دل توبہ پر راضی نہیں ہے. اسی لیے ایک روایت ہے اور نجیب البلاغہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کوفہ میں تھے, ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس واقعے کو آپ نجیب البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا, مفصل ہے, میں اس کو شارٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں. جب آپ نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پالنے والے میں معافی چاہتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, تو امام نے ارشاد فرمایا شخص تو نے بہت بڑی بات کہی, اے شخص تو نے بہت بڑی بات کہی. گھبرا گیا مولا, استغفار کیا نہیں, یعنی ہاں استغفار کہنے کی چیز نہیں ہے, کرنے کی. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر سچائی سے دل شرمندہ ہو. نمبر ایک. دوسری بات, جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس کو فوری ترک کرو اور اپنی زندگی سے بالکل خارج کرو. تیسری بات, سچا ارادہ کرو کہ میرے مالک ماضی میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں وہ آئندہ نہ ہوں گی. آپ دیکھیں انسان, بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ کتنا بے خبر ہے, گناہ کرتے وقت اپنے ساتھی کا خیال کرے گا, دوست کا خیال کرے گا, ملنے جلنے والے کا خیال کرے گا, اگر کہیں پیسہ پڑا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں جو میرا نہیں ہے, تو میں ادھر ادھر دیکھوں گا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو میں اس کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں, حالانکہ وہ بچہ نہ مجھے روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے. لیکن یہ انسان جو ایک بچے کا خیال کرتا ہے گناہ کرتے ہو کہ میرے اس گناہ کو کوئی بچہ بھی نہ دیکھ رہا ہو, جبکہ دنیا کا کوئی انسان بھی میرے گناہ کو دیکھ رہا ہو, نہ وہ میری زندگی کا مالک ہے, نہ موت کا, نہ صحت کا, نہ رزق کا, نہ اولاد کا, نہ دنیا کا, نہ آخرت, تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو انسان نہ میری زندگی کا مالک, نہ موت کا مالک, نہ صحت کا مالک, نہ رزق کا مالک, نہ اولاد کا مالک, نہ دنیا کا مالک, نہ آخرت کا مالک, میں اس کا تو خیال کروں اور اس رب کا خیال نہ کروں جو میری زندگی کا مالک, میری موت کا مالک, میری صحت کا مالک, میری اولاد کا مالک, میرے رزق کا مالک, میری اولاد کا مالک, میری دنیا کا مالک, میری آخرت. تو انسان اگر واقعا سچی توبہ کر رہا تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے. مولانا نے کیا فرمایا, چوتھی بات فرمائی, توبہ کے لازمی حصہ یہ ہے جو فرائض چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کرو. پانچویں بات, بندگان خدا میں کسی کو ناراض کیا ہے تو اس سے معافی مانگو. چھٹی بات، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ بھی قبول ہو، تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہوں، تو اپنے شکم میں کسی حرام یا مشتبہ رزق کو نہ جانے. آپ دیکھیں بعض اوقات شریعت کے اہم ترین واجبات کو ایک انسان کتنا سبک سمجھتا. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اولین فریضہ نماز ہے. روز محشر کے جہاں گداز بوت، اولی پرسش نماز ہوا. روز قیامت جو چیز انسان کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوگی، اس میں سب سے پہلے سوال نماز کا. سردیوں میں تو رات بہت لمبی ہوتی، لیکن گرمیوں میں جب رات چھوٹی ہو جاتی، رات کو 12 بجے سوئے، 4 بجے نماز کے وقت ہو، بہت مشکل ہوتا اٹھنا. قضا ہو گئی ہو گئی. بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو انسان بھی کبھی صبح کی نماز اس سے قضا ہوتی ہے، سوچے کیا اس کے قضا ہونے پر اس کو کوئی افسوس ہوا؟ اور اگر افسوس ہوا تو کتنا کتنا افسوس ہوا کہ میری آج کی صبح کی نماز قضا ہو. اسی میں مثال سمجھا جا سکتا ہے. آپ جیب میں $20 کا نوٹ لے کے گئے تھے بازار کو چیز لینے کے لیے، جب آپ پہنچے تو پتا چلا کہ راستے میں کہیں گر گیا، تو یقیناً افسوس ہو. اگر 20 کا نوٹ نہ ہو 10 کا ہو تب بھی افسوس ہو. ٹم ہارٹن کی دکان پر گئے تھے 5 کا نوٹ لے کے کہ کچھ ٹمبٹس لے لوں گا اور ایک کافی لے لوں گا. وہاں پہنچے تو وہ نوٹ پتا چلا کہیں گر گیا، افسوس ہوگا، یقیناً افسوس ہوگا. چاہے نوٹ 5 کا ہو جو سب سے چھوٹا ہے، لیکن ہمیں افسوس ہوگا اس کے کھو جانے. سوچیں انسان، کیا صبح کی نماز قضا ہو جانے پر اتنا بھی افسوس ہوتا ہے جتنے 5 کے ایک نوٹ کے کھو جانے پر ہوتا؟ اگر افسوس ہے تو اس کا مطلب دل میں ایمان مستحکم، اور اگر افسوس نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے نزدیک 5 کا وہ نوٹ زیادہ قیمتی ہے اس فجر کی نماز سے جس کو ہم نے قضا کیا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، سورہ مبارک بنی اسرائیل، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقین رکھو صبح کی نماز کی خصوصی گواہی دی جائے. اور اس کے بارے میں تفاسیر میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فقرہ موجود ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے کہ نماز صبح کی خصوصی گواہی دی جائے گی، اس پہ 2 گواہ ہیں. رات کے فرشتے اس وقت اب جانے والے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں. تو وہ فرشتے جو جا رہے ہیں رات کا حساب کر کے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ رات بھر سوتا رہا نماز نہیں. اور جو بندے دن کا حساب لینے کے لیے آ رہے ہیں، حساب لکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ میرے مالک اس نے سب کام کیے، صبح اٹھا تجھے یاد. عزیزان محترم، توبہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرو جو سچی ہو، مخلصانہ ہو، جو زندگی میں انقلاب لائے. یہ انسان بدلا ہوا نظر آئے، کل جیسا یہ نظر آ رہا تھا ایسا نظر نہ آیا، بہتر شکل میں نظر. جن واجبات کو چھوڑا تھا ان کو ادا کر، جن گناہوں کا مرتکب ہوا تھا ان پر شرمندہ ہو، جن بندگان خدا کو ناراض کیا تھا ان سے معافی مانگے، اور توبہ کی بہت شاندار مثال جو ان ایام میں آپ کے سامنے آتی رہے گی، اور ابھی ایک بچہ بھی پڑھ رہا تھا. حر کی ذات توبہ کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی. اگر آپ غور کریں گے تو حر کی مدت اطاعت امام ایک دن ہے، ایک دن. اس سے پہلے وہ دشمن کے لشکر کا سردار تھا. امام کو، امام کا راستہ روکنے والا تھا، امام کے لگام فرس پر اس نے ہاتھ رکھا تھا کہ بس یہاں سے آگے نہیں بڑھی. اور اس کے یہ ساری باتیں دوسری محرم کو امام پہنچے کربلا کی سرزمین پھر دشمن کی طرف. چوتھی محرم آئی جب فوجوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، ساتویں محرم آئی امام پر جب پانی بند کیا گیا، اس وقت بھی وہ دشمن کے لشکر میں تھے. آٹھ گزری، نو گزری، نو گزری، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور آ گئی تو حر نے، جو لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف تھا عمر سعد، اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعا فرزند رسول سے جنگ کرنے، کیا واقعا نواس رسول کا خون بہاؤ، فرزند زہرا کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، حاکم کا حکم. تو الفاظ کیا ہیں کہ حر خیمے میں آیا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا انتہائی بے چین، کبھی خیمے کے اندر بیٹھتا ہے، کبھی باہر نکل جاتا ہے، کبھی ٹہلنے لگتا ہے. اس کے ساتھیوں نے، جو اس کی دل کی حالت سے باخبر نہیں تھے، پوچھا ہے حر تو اتنا بے چین کیوں؟ حر نے کہا تمہیں معلوم نہیں کل کیا ہونے والا؟ کہا ہاں معلوم ہے، ہمیں معلوم، مگر ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہمارے پاس ہے، سب صحت مند ہیں، سب قوی ہیں، سب کے پاس اسلحے ہیں، سب کے پاس غذا ہے، پانی ہے، سامنے 72 کی چھوٹی سی جماعت ہے جن میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ انتہائی کم سن ہیں، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حر نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ کہا جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، ایک طرف نبی کا نواسا ہے، دوسری طرف یہ نافرمان افواج ہے. مجھے بتاؤ نبی کے نواسے کا قصور کیا؟ تم لوگ جو جوانان جنت کے سردار کا سر قلم کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور کیا؟ تم جو زہرا کا دل دکھانا چاہتے ہو، فرزند زہرا کا قصور کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین وہ ہیں جنہیں نبی کبھی اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے، کبھی اپنے دوش پر بٹھاتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر کبھی حسین آتے تھے اور رسول ممبر پر ہوتے تھے تو ممبر پر اپنا خطبہ روک دیتے تھے، ممبر سے اترتے تھے، حسین کو اٹھا اپنے زانوں پر بٹھا لیتے تھے، کبھی لت چومتے تھے، کبھی رخسار کا بوسا لیتے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اگر کبھی حسین اس حالت میں آئے کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور حسین آتے آتے پشت رسول پر بیٹھ گئے تو اب نبی نے اپنے سجدے کو طول دینا شروع کیا، سبحان ربی العلی وبحمد، سبحان ربی العلی وبحمد، سبحان ربی العلی وبحمد، 70 مرتبہ پیغمبر نے تسبیح کہی. جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ گئے اس وقت تک رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حر ایک سوال کرتا جا رہا ہے، دشمن میں اس کے ساتھی کہتے ہیں ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر جو دلوں پر بے حسی تاری تھی جب حر نے محسوس کیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا،
یہاں تک کہ اس نے انتظار کیا صبح کے نمودار ہونے کا. جب صبح نمودار ہوئی تو حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا, خدمت امام میں حاضر ہوا, اے مولا میں وہی مجرم ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا, آپ کے نگاہ میں فرض پر ہاتھ رکھا تھا, آپ سے گستاخی کی باتیں کی تھی, مولا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں, میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام نے آگے بڑھ کے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا, فرمایا اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے جس کے معنی آزاد ہیں, تو دنیا میں بھی آزاد تھا اب آخرت میں بھی آزاد ہوگا. اس نے کہا مولا پھر مجھے اجازت دیجئے میں جلدی جاؤں اور آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر کے اپنی زندگی کا کفارہ ادا کروں, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے لیے میں اس جسم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں جس نے آپ کی مخالفت کی تھی. راوی کہتا ہے امام نے حر کو اجازت دی, اب وہ چلا دشمنوں کو مخاطب کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے واصل جہنم کیا, مگر دشمنوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا, حر کو تلواریں مارنا شروع کی, کوئی نیزہ چبھوتا تھا, کوئی دور سے تیر پھینکتا تھا, کوئی قریب جا کر تلوار مارتا تھا, یہاں تک کہ حر زمین پر گرا, امام کو پکارا یا السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میرا سلام قبول کریں. راوی کہتا ہے میرا غریب امام اس جگہ پہنچا جہاں پر حر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا, امام عالی مقام حر کے قریب پہنچتے ہیں, زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے زانوں پر حر کا سر رکھ لیا. راویوں کا بیان ہے حر کی پیشانی پر ایک ایسا زخم لگا تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا تھا, امام نے ایک مخصوص رومال نکالا حر کی پیشانی پر باندھا اور حر سے کہا اے حر ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو کیا نظر آتا ہے. حر نے آنکھیں بند کی, آ کر کہا مولا مجھے جنت کے باغات نظر آتے ہیں, آپ کے نانا نظر آ رہے ہیں, آپ کے بابا نظر آ رہے ہیں. امام نے فرمایا اے حر جب نانا کی خدمت میں پہنچنا میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ تھوڑی دیر میں آپ کا نواسا بھی پہنچنے والا ہے. میرا دل چاہتا عرض کروں اے حر تو بڑا خوش قسمت ہے گھوڑے سے گرا, امام نے سہارا دیا, لیکن اے حر جب میرا امام گھوڑے سے گرے گا نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس کوئی نہ ہوگا, خیمے کے دروازے سے زینب فریاد کر رہی ہوگی, فلک سے وہ حسین کی آواز, فلک
وہ حسین واہ حسین کی آواز. وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت عطا فرما, حاضرین کو فردن فردن ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما, ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید و شہدا کی زیارت نصیب فرما, روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.